السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ ہماری نشریات کا آغاز ہوتا ہے اس نیوز آور کے ساتھ۔ واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں اتوار کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں میں تیزی، تحریک انصاف کا لاہور اور پیپلز پارٹی کا کراچی میں طاقت کا مظاہرہ، دیگر جماعتیں بھی جلسوں میں مصروف۔ پشتون تحفظ موومنٹ کا سوات میں جلسہ، رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں افراد کی شرکت۔ بلوچستان میں ہزارہ قبیلے کے ایک اور سرگرم کارکن کی ہلاکت، ہزارہ برادری کی بھوک ہڑتال۔ اور امتیازی قوانین ختم کیا جائیں، پاکستان میں احمدیہ برادری کا مطالبہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر دفاع جم میٹس کا جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان سربراہی مذاکرات پر اطمینان کا اظہار۔ یہ ہیں آج کی اہم خبریں، جن کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان میں عام انتخابات سے پہلے سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیاں پاکستان کے مختلف شہروں میں جلسے اور انتخابی ریلیاں منعقد کر رہی ہیں۔ انتخابات میں ابھی چند ماہ باقی ہیں، اور ان سیاسی جلسوں میں ابھی انتخابی منشور سے زیادہ سیاسی حریف ایک دوسرے کو ہدف بنا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھی ناصر محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ تازہ ترین معلومات لیتے ہیں۔ السلام علیکم ناصر۔
پاکستان میں اتوار کو سیاسی ماحول میں خوب گہما گہمی دیکھنے میں آئی، اور تقریباً سبھی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں نے ملک کے مختلف حصوں میں اپنی اپنی عوامی طاقت کے مظاہرے کے لیے جلسوں کا اہتمام کیا۔ حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں پنڈال سجایا، تو پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کے تاریخی مینار پاکستان کے سائے میں ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا۔ اسی طرح چند سالوں تک تحلیل رہنے کے بعد گزشتہ دسمبر اس اتحاد میں بڑی مذہبی اور سیاسی جماعتیں شامل ہیں۔ قوم پرست جماعت عوامی نیشنل پارٹی نے سوابی، تو قومی وطن پارٹی نے دیر بالا میں جلسے منعقد کیے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے بھی انتخابی مہم کو سامنے رکھتے ہوئے جلسوں کا سلسلہ ہفتے سے ہی شروع کر دیا تھا۔ ملک کا سیاسی ماحول تو حالیہ برسوں سے گرم ہی چلا آ رہا ہے، لیکن رواں سال منعقد ہونے والے عام انتخابات کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس میں ہر جماعت اپنے مخالفین پر الزام تراشی اور انگوشت نمائی کرنے میں مصروف ہے۔ غیر جانبدار حلقوں کا کہنا ہے کہ انتخابات سے قبل سیاسی گہما گہمی میں شدت فطری بات ہے، لیکن ملک میں پنپنے والی جمہوریت کے تناظر میں جیسی سیاسی بالغ نظری کی توقع کی جا رہی تھی، وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ سیاسیات کے امور کے ماہر ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ معاشرے میں افہام و تفہیم اور گفت و شنید کی روایت کو سیاسی رہنماؤں نے ہی پروان چڑھانا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے سیاسی جلسوں میں جو انداز اپنایا جا رہا ہے، وہ کسی طور مہذب سیاسی کلچر کی عکاسی نہیں کرتا۔
ایک دوسرے کے اوپر الزام ترازیاں اور پھر پگڑیاں اچھاڑنے کا سلسلہ جو چل پڑا ہے، اس سے کسی مہذب معاشرے کی عکاسی نہیں ہوتی۔ بڑے دکھ سے اور بڑے ہی اندازے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی توقعات سے بھی یہ چیز آگے بڑھ گئی ہے۔ لوگ یہ نہیں تصور کر رہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو ان چیزوں سے محظوظ ہو رہے ہیں کہ دیکھو وہ باتیں جو بچے نہیں کرتے اور کوئی باشعور شخص سے توقع نہیں کی جا سکتی، اس قسم کی باتیں اور طرز عمل سیاست میں پایا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ سیاست میں پختگی، شائستگی، مہذب انداز، ایک دوسرے کو سننے کا، برداشت کرنے کا جو کلچر ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔
ان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ آپس میں کوئی ضابطہ وضع کریں اور ملک میں مخالف فریق کے نقطہ نظر کو سننے کا حوصلہ پیدا کرنے کی داغ بیل ڈالیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پشتون تحفظ موومنٹ یعنی پی ٹی ایم کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ سوات کی طرف آنے والے راستوں پر کڑی چیکنگ کے نام پر ان کے سینکڑوں حامیوں کو کئی گھنٹوں تک سیکیورٹی فورسز نے روکے رکھا، لیکن اس کے باوجود ہزاروں افراد جلسے میں شرکت کے لیے پہنچنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس جلسے میں پی ٹی ایم کے رہنماؤں کے علاوہ بائیں بازو کے کئی ایک قانون ساز بھی خطاب کر رہی ہیں، جس میں جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت قتل کے خلاف مؤثر اور ٹھوس کارروائیوں کے مطالبات دہرائے جا رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ شمیم شاہد۔
تحفظ تحریک کے رہنماؤں نے اپنے آئینی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے مطالبات جائز ہیں اور انہیں تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اتوار کو سوات میں قبل کے مقام پر منعقدہ جلسے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے، جس سے تحریک کے مرکزی رہنما منظور پشتین سمیت دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا اور اپنے مطالبات کی حمایت کے لیے لوگوں کو آواز بلند کرنے کا کہا۔ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سواد کی طرف آنے والے راستوں پر کڑی چیکنگ کے نام پر ان کی سینکڑوں حامیوں کو کئی گھنٹوں سے سیکورٹی فورسز نے روکے رکھا، لیکن اس کے باوجود جلسے میں ہزاروں افراد شرکت کے لیے پہنچنے میں کامیاب رہے ہیں۔ مقررین نے ملک میں جبری گمشدگیوں، پشتونوں کو ماورائے عدالت قتل کے خلاف مؤثر اور ٹھوس کاروائیوں کے مطالبات کو دہرایا۔ بتایا جاتا ہے کہ سوات آنے والے رستوں پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور دیر بنیر، شانگلا اور ملکن کی طرف سے سوات آنے والے مقامات پر سیکورٹی اہلکار گاڑیوں کی تفصیلی تلاشی لیتے رہے، جس کے باعث گاڑیوں کی یہاں لمبی قطاریں لگ گئی۔ جلسے کے مقام پر انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس میں عارضی خلل کے اطلاعات بھی موصول ہوئے۔ جلسے میں شرکت کے لیے جبری گمشدہ افراد کے اہل خانہ بھی یہاں پہنچے تھے، جس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ پشتون تحفظ تحریک کے ایک رہنما عبداللہ ننگیال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ رکاوٹیں اور تحریک کے خلاف پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہوگا اور لوگ اب اپنے حقوق کے لیے خوف کو ترک کر کے آواز بلند کر رہے ہیں۔
یہاں سے بہت لوگوں میں جوش و جذبہ ہے اور جو ظلم ہوئے، مظالم ہوئے، اس کے خلاف چھوٹے بچے، عورتیں اور عوام یکجا پہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ظلم کا بدلہ لیں گے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور دنیا کو یہ آواز پہنچائیں گے۔
قبل عزیز درگاہ کے مقام پر قائم سیکورٹی چیک پوسٹ پر انتہائی سخت چیکنگ کے باعث یہاں گاڑیوں کی طویل قطاری دیکھنے میں آئی اور یہاں پن سے درجنوں نوجوانوں نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ انتظامیہ کی طرف سے اس بارے میں تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ادھر کالام سے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے افراد کی بحرین کے مقام پر پاکستان تحفظ مومنٹ نامی تنظیم کی ان کارکنوں سے تلخ کلامی بھی ہوئی جو انہیں سوات جانے سے روک رہے تھے۔ پی ٹی ایم نے حالیہ مہینوں میں ملک کے مختلف حصوں میں جلسے کیے، جس میں وہ پشتونوں کے ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں اور قبائلی علاقوں میں سیکورٹی اہلکاروں کی مبینہ ہتک آمیز رویے کے خلاف آواز بلند کرتی آئی ہے۔ اس تحریک کی جلسوں اور سرگرمیوں کو پاکستانی ذرائع ابلاغ میں کوریج نہیں دی گئی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی کو، جس نے القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن تک پہنچنے میں مدد دی تھی، پشاور جیل سے کسی اور مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام نے اس بارے میں نہیں بتایا کہ شکیل آفریدی کو کہاں لے جایا گیا ہے، تاہم اتنا کہا گیا ہے کہ محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق انہیں سخت سیکیورٹی والی راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں منتقل کیا گیا ہے۔ مئی 2012 میں شکیل آفریدی کو ایک پاکستانی عدالت نے غداری کے مقدمے میں 33 برس قید کی سزا سنائی تھی۔ بعد ازاں شکیل آفریدی پر عسکریت پسندوں سے تعلق رکھنے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ پاکستانی حکومت کا دعویٰ ہے کہ شکیل آفریدی نے اسامہ بن لادن کا ڈی این اے حاصل کرنے کے لیے ایبرآباد میں پولیو کے قطرے پلانے کی ایک جعلی مہم شروع کی تھی، جس کے بعد 2 مئی 2011 کو امریکی اسپیشل فورسز نے ایک خفیہ آپریشن کرتے ہوئے ایبرآباد کے ایک مضافاتی علاقے میں اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا تھا۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو سال 2012 میں پشاور سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کے وکیل قمر ندیم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق آج انہیں سینٹرل جیل پشاور سے راولپنڈی کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں، جو ایک عرصے سے عسکریت پسندی اور فرقہ وارانہ تشدد کا شکار رہا ہے، ہزارہ قبیلے کی ایک سرگرم کارکن جلیلہ حیدر نے ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ستار۔
وعلیکم السلام۔
جی کاکڑ صاحب، بتائیے گا جلیلہ حیدر کن ایشوز کو بنیاد بنا کے بھوک ہڑتال کر رہی ہیں، کیا ان کے بنیادی مطالبات ہیں، کون کون لوگ ان کے ساتھ اس ہڑتال کا حصہ ہیں؟
جی، پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں شیعہ ہزارہ برادری کے لوگوں کو ہدف بنا کر قتل کرنے کے خلاف صوبے کی تاریخ میں اسی برادری کی ایک خاتون نے تادم مرگ بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ بلوچستان بار کونسل کی سینئر رکن جلیلہ حیدر ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ وہ یہ ہڑتال ہزارہ برادری کی 3,000 سے زائد بیواؤں اور 10,000 سے زائد یتیم بچوں سے اظہار ہمدردی اور اپنی برادری کے نوجوانوں کی زندگی کے تحفظ کے لیے کر رہی ہیں۔ اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 20 سالوں سے ہمارے نوجوانوں اور خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے. ہمارے نوجوان صبح گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو ان کی لاش لائی جاتی ہے, یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ ان واقعات کو ختم کرانے کی یقین دہانی نہیں کرائیں گے اس وقت تک بھوک ہڑتال جاری رہے گی. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ ہمارے 3,000 بیواؤں کو یہ جواب دے کہ ان کے پیارے کب تک تاریک راہوں میں قتل کر دیے گئے اور ان کا قصور کیا تھا؟ کسی کو قتل کرنے کے لیے شیعہ ہونا کوئی جواز نہیں ہے, یا پھر عوام کے تحفظ کے لیے وہ اپنی پالیسی بتائیں. یہ کیمپ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک جنرل باجوہ خود کوئٹہ نہیں آتے. کوئٹہ اور کوئٹہ شہر کے دو علاقوں مری آباد اور علمدار روڈ ہزارہ ٹاؤن میں لگ بھگ 4 لاکھ کے قریب شیعہ ہزارہ برادری کے لوگ رہتے ہیں. حکام کے بقول ان دونوں آبادیوں کی حفاظت کے لیے فرنٹیئر کور بلوچستان کے اہلکاروں کی چیک پوسٹیں لگائی گئی ہیں. تاہم جلیلہ حیدر نے ان چیک پوسٹوں کی سیکیورٹی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ہماری برادری کے لوگوں کو سیکیورٹی کے نام پر قیدی بنا لیا گیا ہے, اگر وہ قید میں رہیں تو وہ زندہ رہیں گے, اگر اس سیکیورٹی کے حصار سے نکلیں تو اسے مار دیا جاتا ہے. جلیلہ نے کہا کہ ٹارگیٹڈ آپریشن کہاں کیا گیا, نیشنل ایکشن پلان کہاں ہے, نیکٹا کا رول کیا ہے. میرا سوال ہے کہ فوجی عدالتوں نے جتنے لوگوں کو پھانسی دی ہے اس میں شیعہ ہزارہ برادری کے جوانوں کو قتل کرنے والے کتنے دہشت گرد شامل تھے, کتنے لوگ آج بھی جیل کی پھانسی گاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جلیلہ حیدر کا کہنا تھا کہ ہزارہ برادری کے لوگوں جلیلہ حیدر کا کہنا تھا کہ ہزارہ برادری کے لوگوں کے قتل کو شیعہ ہونے یا پھر قواریت کا نام دیا جاتا ہے جو سراسر غلط ہے. بلوچستان میں شیعہ اور سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہماری برادری کے لوگ یہاں سینکڑوں سالوں سے پرامن رہ رہے ہیں. کوئٹہ میں رواں ماہ کے دوران شیعہ ہزارہ برادری کے لوگوں کو قتل کرنے کی 5 وارداتیں ہوئی ہیں, جبکہ اس سے پہلے ہزارہ برادری کے سینکڑوں لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. حکومت کی طرف سے قائم کردہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹس کے مطابق گزشتہ 16 سالوں کے دوران ہزارہ قبیلے کے
جی
افراد پر ہونے والے حملوں میں 525 افراد ہلاک اور 700 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. صوبائی حکومت کے محکمہ داخلہ کے حکام کا کہنا ہے کہ احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے. شیعہ ہزارہ برادری کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں. برادری کے لوگوں کو نشانہ بنانے والے عناصر کے خلاف متعدد ٹارگیٹڈ آپریشن بھی کیے گئے ہیں اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے. صوبائی حکومت اس حوالے سے مزید اقدام اٹھانے کا بھی ارادہ رکھتی ہے.
بہت شکریہ ستار کا کھڑا, آپ نے ہمیں بلوچستان سے تفصیلات فراہم کی اس جلسے کے بارے میں اور اس احتجاج کے بارے میں. اور سامعین, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور کمیونٹی بھی ہے جسے بہت سارے تحفظات ہیں پاکستان کے اندر اپنی مذہبی آزادیوں سے متعلق, اور وہ ہے احمدیہ کمیونٹی, جس نے حکومت سے ایک بار پھر یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف جو پاکستان کے اندر امتیازی قوانین ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. تفصیلات جانتے ہیں جلیل محمد جلیل کی رپورٹ میں.
پاکستان کی احمدی برادری نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ سال پاکستان میں احمدیوں کے خلاف نہ صرف تشدد کے واقعات جاری رہے بلکہ ایسے امتیازی قوانین وضع کیے گئے جن کی وجہ سے وہ انتخابی عمل سے دور رہنے پر مجبور ہیں. اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین نے کہا کہ احمدی برادری کے خلاف وضع کیے گئے امتیازی قوانین ان کے لیے سماجی سطح پر عدم تحفظ کا سبب بن رہے ہیں. سلیم الدین نے مزید کہا کہ وہ ایک عرصے سے حکومت سے ایسے امتیازی قوانین کے خاتمے کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں تاکہ وہ بغیر کسی امتیاز اور خوف کے انتخابی عمل میں حصہ لے سکیں. سلیم الدین نے کہا,
ظاہر ہے کہ جوائنٹ الیکٹریٹ میں ایک ہی ووٹر لسٹ بننی چاہیے, لیکن اب المیہ یہ ہے کہ صرف جماعت احمدیہ کو الیکشن کے پروسیس سے باہر رکھنے کے لیے اب 2 لسٹیں بنائی جاتی ہیں. یعنی ایک ایسی لسٹ ہے جس میں تمام مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی, وہ سب ایک ووٹر لسٹ میں شامل ہیں, جبکہ احمدیوں کے لیے, صرف احمدیوں کے لیے ایک الگ سے, ایک امتیازی سلوک برتتے ہوئے ایک الگ سے لسٹ بنائی جاتی ہے کہ یہ احمدی ہیں. تو اس بنا پہ ہم اس احتجاج کے طور پہ ہم اس ووٹر اپنا الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے, اور یہ کافی عرصے سے ہے.
دوسری طرف پاکستان کے وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف بشیر محمود ورق کا کہنا ہے کہ ملک کی دیگر اقلیتی برادریوں کی طرح احمدی برادری پر ابھی انتخابی عمل میں حصہ لینے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
دیکھیں جی, کرسچن جو ہے ووٹنگ کرتے ہیں, ہندو بھی ووٹنگ کرتے ہیں, عام بھی حضرات ابھی تک اس مبتلا ہیں اس نفسیاتی دباؤ میں کہ ہم غیر مسلم میں اپنے کیوں ووٹ درج کریں. آئینی طور پر, قانونی طور پر, اور جہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو وہ غیر مسلم ہے, تو غیر مسلم آ جائیں, وہ ان کو آتے ہیں, ان کی سیٹیں بھی ہوں گی, ان کا ووٹ بھی ہوگا, ان کو مکمل آزادی بھی ہوگی. لیکن اگر وہ کہیں گے کہ ہم نے ووٹ ہی نہیں درج کرانا تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟
پاکستان میں احمدی آئینی طور پر غیر مسلم ہیں اور اس برادری کے لوگ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, اور ایسا کرنے کی صورت میں ان کے لیے قانون میں قید کی سزائیں ہیں. تاہم حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ ملک میں انتہا پسندی کی وجہ سے ملک کے تمام شہری متاثر ہوئے. وزیر قانون و انصاف بشیر محمود ورک کا کہنا ہے کہ حکومت تمام اقلیتی برادریوں کو تحفظ فراہم کرنے کا عزم کیے ہوئے ہے.
اور میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ مجارٹی جو مسلمان ہیں یہاں, ان کا فرض ہے کہ جو اقلیت میں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. آئین بھی یہ کہتا ہے, قانون بھی یہ کہتا ہے, ہماری پالیسی بھی یہی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو اس پر عمل کر رہے ہیں. اور ان کا احترام کرنا, ان کی عبادت گاہوں کی تحفظ کرنا ہمارا منشور کا حصہ ہے. اور
سلیم الدین کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال پاکستان میں جماعت احمدیہ کے 70 سے زائد افراد کے خلاف امتیازی قوانین کی بنیاد پر مقدمات درج کیے گئے, اور ان میں سے 9 افراد ملک کی مختلف جیلوں میں بند ہیں, جبکہ 4 احمدی افراد کو ان کے عقیدے کی بنیاد پر مختلف واقعات میں ہدف بنا کر قتل کر دیا گیا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور سامعین, جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا, پاکستان میں جیسے جیسے حکومت کی مدت پوری ہو رہی ہے, ملک میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں. پاکستان تحریک انصاف لاہور میں یادگار پاکستان پر عوامی جلسہ کر رہی ہے, جبکہ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی طاقت, سیاسی طاقت, اس کا اظہار کر رہی ہے. ایسے میں جب شہر پر بلا شرکت غیر سیاسی غلبہ رکھنے والی جماعت متحدہ قومی موومنٹ مختلف گروپوں میں تقسیم ہے, اور اس کے قائد الطاف حسین بظاہر اپنی گرفت کمزور ان کی ہو چکی ہے, پارٹی بھی تجزیہ کاروں کے نزدیک دیگر سیاسی جماعتوں کو کراچی کے ووٹر کو اپنی جانب مبذول ان کی توجہ کرانے کے لیے ایک ماحول تیار ہو رہا ہے. ایک تبصرہ اور تجزیہ ہم معلوم کریں گے. ڈاکٹر پروفیسر توصیف احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, کراچی سے ممتاز تجزیہ کار ہیں, ہمارے مختلف پروگرامز میں آپ انہیں سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
جی دیکھیے, کراچی میں پیپلز پارٹی عرصہ دراز کے بعد لیاقت آباد میں جلسہ کر رہی ہے. یہ جلسہ کبھی ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا مین لیاقت آباد میں 74-75 میں, اس کے بعد یہ جلسہ ہو رہا ہے. اور اس جلسے میں پورے شہر سے بلکہ پورے صوبے سے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اردو بولنے والوں کو مایوس کیا ہے, تو اس جلسے سے وہ علاقے جہاں اردو بولنے والوں کی اکثریت ہے وہاں کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا. اور ایم کیو ایم یقیناً بڑھ گئی ہے, اور ایم کیو ایم کے بٹنے سے ووٹ تقسیم ہوں گے, مگر اس تقسیم سے پیپلز پارٹی اسی حد تک فائدہ اٹھا سکے گی کہ اس کی سیٹیں کچھ بڑھ جائیں گی. ملیر کی سیٹ بڑھ جائے گی, لیاری کے ساتھ کیماڑی کی سیٹ بڑھ جائے گی, اس طرح کی سیٹیں بڑھ جائیں گی جس میں اردو بولنے والوں کے علاوہ دوسری کمیونٹیز کے لوگوں کے ووٹ بھی ہیں. مگر جو مرکزی علاقے ہیں اس کے اندر تو تقسیم ہوگی, اس میں تو جماعت اسلامی بھی اپنی پوزیشن کو بیٹھی ہے, تو ایم کے ایم کچھ سیٹیں لے گی. اور مجھے تو اس بات کا بڑا ڈر ہے کہ اگر حافظ سعید کی جماعت کو اور اپنے رضوی صاحب کی جماعت کو اجازت دے دی گئی الیکشن لڑنے کی, تو شاید وہ کوئی بہت بڑا ڈینٹ نہ ڈال دے,
کوئی اپسٹ کر سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب, اس وقت ٹیلی ویژن کے اوپر جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں, اچھی خاصی تعداد ہے بلاول بھٹو کو جو سننے کے لیے وہاں پہ موجود ہے, سو کیا یہ کراچائٹس ہیں یا آپ کے خیال میں باقی جگہوں سے ان کو یہاں پہ لایا گیا ہے؟
یہ پورے صوبے سے لوگ ہیں جو آئے ہیں, اور یہ بہت اچھا جلسہ ہے. اس سے ملک میں تو پیپلز پارٹی کی مقبولیت پہ بہتر ہونے کا ایک وہ پیدا ہوگا رجحان, مگر اردو بولنے والوں میں اس سے کوئی
جیسے آپ نے پہلے کہا. لیکن ایک اور بات بتائیے گا, جیسے ہم نے ذکر کیا کہ پورے پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتیں مختلف جگہوں پہ اپنی طاقت کا اظہار کر رہی ہیں, سو اس سے کم از کم کیا وہ سازشی نظریات رد ہوتے ہیں جس کے مطابق الیکشن کے انعقاد کے اوپر ہی تشکیک تھی؟ تو اب انتخابات ہو رہے ہیں اور کیا وقت پہ ہو رہے ہیں, آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیے, یہ بات تو طے ہے کہ جب تک 1973 کا آئین نافذ ہے انتخابات ہوں گے, تو وہ ہمیشہ تالے آزما قوتیں غیر یقینی صورتحال پیدا کرتی ہیں. مگر انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے, تحریک انصاف بھی کر رہی ہے. کل میاں نواز شریف نے اپنی پالیسی تقریر کی منشور کے حوالے سے, اور یہ بھی کہا کہ اگلے 15 دن میں وہ کہاں ہوں گے. کراچی میں بلاول جلسہ کر رہے ہیں, اس سے پہلے وہ ملتان میں کر چکے ہیں. تو الیکشن کمپین تو جاری ہے, اور آہستہ آہستہ اس مومنٹم بڑھ رہا ہے. और अभी इसी तरह रहेगा, फिर रमजान आ जाएंगे, रमजान के बाद ये फिर पीक पे पहुंचेगी और रमजान में मंशूर वगैरह आएंगे, उस पर डिबेट शुरू होगी, फिर निगरा गवर्नमेंट बन जाएगी, तो वो फिर 90 दिन और मिलेंगे। तो इस दफा 6 महीने पहले इलेक्शन मुहिम शुरू हो गई है, तो इसका इम्कान ये है कि वक्त पे इलेक्शन हो जाएंगे। अब इलेक्शन को कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, जैसा कि पहले मैं
आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे हमने अपने इस इब्तदाई में बात की कि अल्ताफ़ हुसैन जिनकी एक ज़्यादा ग्रिप थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह की हैसियत से, अब जबकि वो मंजर पे नहीं है, सियासी मंजरनामे पे नहीं है, पार्टी उनकी तकसीम है, कराची शहर के अंदर बाकी सियासी जमातों के लिए कितनी गुंजाइश पैदा हुई है?
देखिए, मैंने जैसा कि मेरा ख्याल है तो पीपीस पार्टी की सीटें बढ़ जाएंगी, पहले 1 सीट थी, अब 3, 4, 5 तक हो सकती है। मुस्लिम लीग नून की सीटें कुछ हासिल कर सकती है, तहरीक इंसाफ हासिल कर सकती है। अब एमक्यूएम के बारे में फौरी तौर पे कहना मुश्किल है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या एमक्यूएम को मुस्तैद होने की इजाजत देगी या सारी एमक्यूएम को पीएसपी के प्लेटफॉर्म पे जमा कर लेगी। तो ये आइंदा तय हो जाएगा कि ये जो सेंट्रल कराची है, कराची सेंट्रल ईस्ट के जहाँ उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत है, वहाँ की नुमाइंदगी एमक्यूएम की कोई जमात करेगी या वोटों की तकसीम का फायदा किस जमात को होगा। ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ जमातें लड़े और उसमें कोई एक जमात कुछ ज्यादा वोट लेके कामयाब हो जाए, तो ये मिली जुली सूरत हाल होगी, मगर इसके बारे में फरी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता।
एक और बात पूछना चाहूंगा, बिलावल भुट्टो जरदारी अगर से कराची में, लेकिन मैं मजमूई तौर पर पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त उनका जो किरदार है उसके बारे में आपका तजिया लेना चाहूंगा, उनके लिए क्या मुश्किल हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक फेडरेशन की जमात हुआ करती थी उसको वापस उसके स्टेटस पर लाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को मजीद कितनी मेहनत करना पड़ेगी, कितना वक्त लग सकता है? इस वक्त कौमी सतह पर पीपल्स पार्टी का स्ट्रेचर कदकाठ क्या नजर आता है आपको?
देखिए, पीपीएस पार्टी इस वक्त तीसरे नंबर पर है मुल्क में, मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के बाद पीपीएस पार्टी है, और अगर इन्होंने कोशिशें नहीं की तो मजीद कम हो सकती है। देखिए, पंजाब में पीपीएस पार्टी मकबूल हुई थी निचले तबके में, मजदूर अंजुमनों के जरिए, किसान सभाओं के जरिए, तालिब इल्मों की, दानिशवरों की, वकीलों की तंजीमों के जरिए, और वहीं से उसका बेस बना था और उसको फिर डेवलप हुई, तो 70 में ही उसने अक्सरियत हासिल की थी, उसके बाद पीछे हट गई। ये जब से जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली है वो इसको कंपनी के तौर पे चला रहे हैं, उन्होंने इसे सियासी पार्टी के तौर पे नहीं चलाया, पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप नहीं किया, तो पीपल्स पार्टी के जो असल इत्तेहादी हैं पंजाब में वो नहीं है। सिंध में तो सिंध कार्ड है तो इसलिए उनकी मकबूलियत है, अल्टरनेट नहीं है, मगर पंजाब में अभी पहली दफा बिलावल भुट्टो ने कोशिश की थी कि मुल्तान गए और कॉलोनी टेक्सटाइल मिल में जो 78 में फायरिंग हुई थी मजदूरों की, उसका जिक्र किया, उसकी मजम्मत की, मगर वो इस तरह मौसर अंदाज में नहीं हो सका। अगर पीपीएस पार्टी को पंजाब में मकबूल करना था तो उसका लेफ्ट का किरदार उभर के सामने आना चाहिए था, क्योंकि मजलूम तबकात की नुमाइंदा बन के ही वो चैलेंज कर सकती है, मगर उस पर एक तो करप्शन का मामला है और फिर जरदारी साहब इस बात से यकीन ही नहीं रखते कि उन्हें पंजाब में कुछ सीटें लेनी है, वो तो जोड़ तोड़ की सियासत कर रहे हैं, और उन्होंने कल खुद कह दिया कि कोई भी पार्टी अक्सरियत में नहीं आई, यानी वो पार्टी जो 2008 यानी जो 1988 से लेकर 2008 तक अक्सरियती जमात थी उसका सरबराह इस बात के इकरार कर रहा है कि कोई भी जमात अक्सरियत में नहीं आएगी, तो वो तो इस बात पर यकीन रखते हैं कि सिंध के वोटों से जो केक होगा उसमें हिस्सा बनाएंगे, उसमें शायद वज़ीरे आज़म मिल जाए, मगर वो हुकूमत बड़ी कमजोर होगी, उससे जमहूरी निज़ाम कमजोर होगा और अस्करी एस्टेब्लिशमेंट की इबारत दस्ती होगी जिसके बहुत नुकसान होंगे, तो वो तो खुद ये तय कर चुके हैं उन्हें सिंध तक महदूद रहा।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर तौसीफ अहमद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने हमसे बात की। सामीन, ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है और आप ये प्रोग्राम मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे बराह रास्त सुन रहे हैं। आज तकनीकी खराबियों के सबब हम आपको पहले से जो हमारे रिकॉर्डेड मवाद हैं, रिपोर्ट्स हैं और बाकी फ्यूचर रिपोर्ट्स हैं वो हम आपको नहीं सुनवा पा रहे। बराह रास्त हमारे साथ डॉक्टर तौसीफ अहमद मौजूद थे। अब हम ज़रा सियासत की जब बात करें कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक्टिविटी की, तो ज़रा लाहौर का जायज़ा लेते हैं, जहाँ यादगार पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा मुनक़द कर रही है। तहरीक इंसाफ की क़यादत का दावा यह है कि ये बहुत बड़ा जलसा हो सकता है और शिरकत के एतबार से, अददी क़ुव्वत के एतबार से शायद पाकिस्तान के अंदर ये एक रिकॉर्ड जलसा हो। इसके बारे में मुख्तलिफ तबसरे तजिए सामने आ रहे हैं, ज़रा अपडेट्स लेंगे हम लाहौर से। और फिर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं असद नज़ीर साहब और हमारे साथ हैं मुबशर अली जैदी, कुछ उनकी राय भी इस बारे में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले लाहौर से कमर ज़ियाउर्रहमान, तहरीक इंसाफ का जलसा शुरू हो चुका है, क्या दत्त उसके वहाँ पे खिताब कर रही है। कुमर, बहुत शुक्रिया आपका, हमें कुछ अपडेट दीजिएगा। दावे बहुत बड़े थे कि ये मदर ऑफ आल जलसा हो सकता है, बहुत बड़ा जलसा हो सकता है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है पाकिस्तान की सियासत का। अभी तक शिरकत के अतबार से अपने दावे के कितने करीब है तहरीक इंसाफ?
دیکھیے تحریک انصاف نے جو عمران خان ہے تحریک انصاف کے کپتان, انہوں نے دو بڑے دعوے کیے آج کے جلسے کے بارے میں. ایک تو انہوں نے اس کو سونامی پلس کا نام دیا ہے, ان کا کہنا ہے کہ سونامی بات پرانی ہوگی, جلسہ اتنا بڑا ہے کہ سونامی پلس ہوگا. دوسری بات انہوں نے ایک اہم یہ کہی ہے کہ کل جب وہ لاہور پہنچے اور انہوں نے پلیئر پرسن گراؤنڈ میں انتظامات کا جائزہ لیا, ان کا کہنا تھا کہ جو آج ہونے والا 29 اپریل کو ہونے والا جلسہ ہے یہ انتخابی مہم کا آغاز ہے. یعنی کہ آج کے جلسے سے تحریک انصاف 2018 کے عام انتخابات میں جو انتخابی مہم ہے اس کا آغاز کرے گی. ساتھ ہی ساتھ وہ آج اپنے 10 نکات پیش کریں گے, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ نئے پاکستان کے حوالے سے 10 نکات ہوں گے اور 100 دن کا پیغام دیں گے. جہاں تک عددی تعداد کی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف نے انتظامات کو بہت بڑھیا کیے ہیں, بڑی مقدار میں بڑی تعداد میں یہاں پہ کرسیاں لگائی گئی ہیں, لیکن ابھی تک جو جلسہ گاہ ہے وہ تقریباً 80% ہی بھر سکی ہے. ہاں, وہ مردوں والا پنڈال ہو یا خواتین والا پنڈال ہو, نوجوان بھی اس میں شامل ہیں, ابھی تک پوری طرح یہ جلسہ گاہ بھری نہیں ہے. وہ کہ قائدین کی تقاریر شروع ہو گئی ہیں, اس وقت شاہ محمود قریشی پہنچ چکے ہیں, اسی طرح عبدالعلیم خان ہے, جہانگیر ترین ہے اور جو دیگر رہنما ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, رشید صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں اور جو تقاریر ہے وہ شروع ہو گئی ہیں.
اگر 80% اگر ہم جائزہ لیں
آئیں گے اور 9:15 بجے تقریر کریں گے. جو لوگ ابھی بھی ٹولیوں کی صورت میں پہنچ رہے ہیں, لیکن جو دعویٰ ہے سونامی پلس کا وہ تو اسی وقت پتا چلے گا کہ جب عمران خان تقریر کرتے ہیں اور وہ اس وقت تک کیا صورتحال ہوتی ہے.
اگر آپ
ابھی بھی جو آج لاہور کا درجہ حرارت خاصا گرم تھا, 40 ڈگری سینٹی گریڈ تھا, لیکن جو لوگ تھے وہ صبح سے یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے تھے اور جو تحریک انصاف کے جو پارٹی ترانے ہیں جب وہ بجائے جاتے تھے اس پہ وہ بھرپور طریقے سے جھومتے تھے, خوشی مناتے تھے. لہٰذا جو مرکزی قائدین ہیں وہ اس وقت اسٹیج پہ موجود ہیں, جلسے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اس وقت جو مراد سعید ہیں, رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, ان کی پہلی تقریر ہے وہ جاری ہے اور سب کی یہی کوشش ہے کہ وہ تمام جو جلسہ گاہ میں شریک جو کھلاڑی ہیں, جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں, ان کو بٹھائے رکھے, ان کا نظم و ضبط اسی طرح برقرار رہے تاکہ جب عمران خان یہاں
پر پہنچے تو
پورا جو مجمع ہے وہ دیکھنے کو ملے.
قمر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ 80% اگر جو پنڈال ہے جتنا بڑا اس کا احاطہ ہے اس کے اعتبار سے اگر 80% بھی ہو تو کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنے لوگ ہیں, ایک بات, اور دوسرا لاہور سے اپنی پارٹیسپیشن, لاہور کی شرکت کتنی ہے اس کے لیے؟
دیکھیے دو باتیں, ایک جو منتظمین ہیں جس میں عبدالعلیم خان ہیں جو کہ مرکزی صدر ہیں وسطی پنجاب کے, ان کے مطابق جلسہ گاہ میں 50,000 کرسیاں لگائی گئی ہیں, لیکن جب جو کانٹریکٹر تھا, جو ٹھیکیدار تھا, جب میری اس سے بات ہوئی تو اس کے کہنا تھا کہ تقریباً کوئی انہوں نے 18,000 کرسیاں لگائی ہیں. ظاہر ہے لوگوں کو جن کو کرسیاں مل گئی وہ بیٹھ گئے, کچھ لوگ کھڑے بھی ہوئے ہیں. تو 80% میں ابھی بھی, کیونکہ میں نے پورے جلسہ گاہ کا ایک نہیں 3 مرتبہ وزٹ کیا ہے, تو 80% لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. یہ اگر عمران خان کی تقریر, عمران خان کے قافلے کے ساتھ اگر مزید لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں تو اس وقت یہ کہا جا سکے گا کہ جلسہ کتنا بڑا ہے. لیکن میں نے وہ جلسہ بھی کور کیا تھا جو تحریک انصاف کا 29 اکتوبر 2011 کو ہوا تھا, وہ والی ابھی تک مجھے شرکت نظر نہیں آئی ہے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے, یہ جو لوگ ہیں جو صبح سے یا گزشتہ رات سے یہاں پر آئے ہوئے تھے, یہ دوسرے لوگ شہروں کے جو لوگ تھے وہ آئے ہوئے تھے جو بسوں میں اور ویگنیں بھر کے آئے تھے, اور خصوصاً ان میں زیادہ تر جو ہمارے پشتون بھائی ہیں, جو پٹھان بھائی ہیں, جو کے پی کے صوبہ سے ہیں, ان کی تعداد زیادہ تھی.
کمر ایک اور سوال اس کے بعد پھر ہم باقی پینلسٹ کے پاس جائیں گے.
اور جو لاہور کے ارد گرد کے شہر کے لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بہت ہی کم دیکھنے کو آئی ہے, اور وہ جو آئے ہیں تو وہ اب سے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہی پہنچے ہیں.
اچھا, آپ نے ایک تو یہ بتایا کہ تو خیر منشور اس کا یہاں پہ وہ اعلان کر سکتے ہیں, ایک پاکستان کی وہ بات کریں, لیکن مجھے یہ بتائیں قیاس رائیاں بہت ہیں کہ کچھ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں بڑے بڑے نام پاکستان تحریک انصاف کے اندر, یا وہ اسٹیج پہ نظر آ سکتے ہیں, ایسا کوئی امکان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟
میں نے بطور صحافی یہ بات سمجھنے کی کوشش کی اور کل عمران خان سے ایک ملاقات بھی کی, تو ایسا کچھ انہوں نے, عمران خان نے بھی کچھ ایسا اندیشہ دیا نہیں کہ آج کے جلسے میں کچھ بڑی شمولیت ہوگی جس کو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اپنی زبان میں وکٹ گرانے کہتی ہیں. تو ابھی تک کوئی ایسا اندیشہ ملا نہیں کہ تحریک انصاف کو بڑی وکٹ آج کے جلسے میں گرائے گی, کیونکہ جو شمولیت تھی وہ ہو چکی. ہاں, اگر آج کے جلسے کے بعد کوئی شمولیت ہوتی ہے, کیونکہ تحریک انصاف کے لوگوں کے جو رابطے ہیں وہ جو ایک نیا ایک گروپ بنا ہے جنوبی محاذ کے نام سے, جنوبی پنجاب محاذ کے نام سے, ان کے ساتھ بھی ہیں, ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہیں. لہٰذا ابھی تک کیونکہ کوئی ایسا بڑا نام سننے کو بھی نہیں آیا, کیونکہ جو مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں چودھری نثار, ان کے بارے میں کافی میڈیا میں, پاکستانی میڈیا میں قیاس رائیاں رہی وہ تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں, لیکن ابھی تک وہ بھی وکٹ نہیں گری, جس کو چونکہ عمران خان باقاعدہ طور پہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا عمران خان کا چودھری نثار سے رابطہ ہے. دوسرا جو انہوں نے آج جو اپنا منشور دینا ہے، کل جب عمران خان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں 2018 کے عام انتخابات میں تو وہ 10 نکاتی ایجنڈا ہے، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو خارجہ پالیسی ہوگی وہ ایک منتخب حکومت کی پالیسی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہمارے سیکورٹی کے انتظامات ہیں، جس میں خاص طور پہ جو خارجہ پالیسی بھارت یا انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس میں وہ فوج کے عمل کو ضرور سراہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بھی ایسا ہی کرتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ روس کے ساتھ یا کوریا کے ساتھ یا چین کے ساتھ جو مشاورت ہے وہ پینٹاگون کے ساتھ لازمی کی جاتی ہے۔ میں نے جب ان سے سوال پوچھا کہ کیا امریکہ کے بارے میں بھی آپ کی یہی خارجہ پالیسی ہوگی، تو انہوں نے اس بات کو ہنس کے ٹال دیا۔ دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ الیکٹیبل ان کی جماعت میں آ رہے ہیں، جو کہ ان کی جماعت شروع سے اعلان کرتے تھے کہ وہ ایسے لوگوں کو نہیں لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اگر الیکٹیبل نہیں لیتے تو ان کی بڑی تعداد میں جو ہے وہ رکن قومی اسمبلی کی جو مطلوبہ تعداد ہوگی وزیر اعظم بننے کے لیے، وہ ان کے پاس نہیں ہوگی۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ جو تمام تر جو اختیار ہوگا وہ عوامی نمائندوں کو ہوگا، تو ہم نے جب عمران خان سے کہا کہ آپ یہ باتیں تو اکثر کہتے ہیں لیکن ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا، تو انہوں نے بات کو کچھ بدل سا دیا اور اس بات کا بھی جواب جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں دے سکے۔
بہت شکریہ قمر ضیاء الرحمان، آپ نے ہمیں لاہور سے اپ ڈیٹ کیا، ہم آپ سے مزید تفصیلات لیتے رہیں گے۔ رضوان رضی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بذات خود پروگرام اینکر بھی ہیں اور شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہیں، تجزیہ کار ہیں، بلاگر ہیں۔ رضوان صاحب بہت شکریہ، آپ کے شہر میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ جلسہ جس کو انہوں نے سونامی پلس کا نام دیا، اپنا تجزیہ دیجیے گا۔ ہر دو اعتبار سے اگر بڑی شرکت ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اگر سونامی پلس نہیں ہوتا تو اس کا کیا سیٹ بیک ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور اسپیکولیشنز کیا ہیں، کیا بڑے نام تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں، لاہور بذات خود اس جلسے میں کتنا شریک ہے، کئی ایک سوالات ہیں، کئی ایک زاویے ہیں۔ سو اوور ٹو یو۔
بہت شکریہ آپ کا، لیکن یہ اس جلسے کی اہمیت اس حوالے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو نیا جنم ہوا تھا 2011 میں، وہ اسی جگہ پہ ایک جلسے کے نتیجے میں ہی ہوا تھا اور اسے ایک سیاسی قوت گردانا گیا تھا۔ مجھے اس جلسے میں بھی شریک ہونے کا موقع ملا تھا اور میں ابھی اس جلسے کے لیے بھی رواں دواں ہوں، اس میں شرکت کے لیے راستے میں ہوں۔ دیکھیے آج کے جلسے میں، میں جب اس جلسے میں گیا تھا تو مجھے جو رونق نظر آئی تھی اور جو لاہوریوں کا جوش و خروش نظر آیا تھا، اور خاص طور پہ اس طبقے کی شرکت نظر آئی تھی جو طبقہ پاکستان کے معاملات سے نارملی الگ تھلگ رہتا ہے، میری مراد مڈل اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے نسبتاً خوشحال لوگوں سے ہے، مجھے وہ لوگ آج نظر نہیں آ رہے راستے میں جاتے ہوئے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر پارٹی کا حق ہے، کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ جس شہر کا جلسہ ہے اس شہر کے لوگ اس میں شرکت کرتے تھے، لیکن گزشتہ کو دو دہائیوں سے یہ تاثر آ گیا ہے کہ پورے ارد گرد کے شہروں سے اور دوسرے صوبوں سے بھی لوگ لا کے اپنی سیاسی قوت کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ خفیہ طریقے سے کام ہو، لیکن آج جس طرح کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شرمندگی یا جھجک محسوس نہیں کی جا رہی، تو واحد ون پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ بہرحال کسی نہ کسی طور اپنی قوت کا اظہار کرنا ہے، ایک تو یہ ہے۔ قوت کا اظہار ہو پائے گا، میرا خیال ہے کہ جتنا ایک چاہیے اتنا کر لیا جائے گا، کوئی 17,000 کے قریب کوئی کرسیاں کہہ رہے ہیں، کوئی 20,000 کا فکر دے رہے ہیں، اور 20,000 کا جلسہ ایک بڑا بھرپور جلسہ ہوتا ہے، کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہو اسے ایک ہم اچھا جلسہ ہی کہہ سکیں گے، اور اس سے جتنی تعداد آگے بڑھتی جائے گی، کیونکہ محتاط اندازے کے مطابق 2011 والے جلسے کی تعداد تقریباً کوئی 40,000 سے 50,000 کے درمیان تھی، اور لگتا نہیں ہے کہ وہ تعداد اچیو ہو، لیکن 20,000 سے جتنی تعداد اتنی ہوگی اتنے ہی جلسے کی کامیابی ہوگی۔ یہ ایک قسم کا کک سٹارٹ ہے پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین کا، اور یہ پوری الیکشن کیمپین کو ہاور کرے گا، لہٰذا یہاں پہ پی ٹی آئی پورا زور لگائے گی کہ کسی بھی طور پہ کمزوری کا یا کسی کمی کا تاثر نہ جا پائے اس کے ووٹرز کو، اور وہ بڑے بھرپور طریقے سے میڈیا پلاننگ کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت پوری طرح روب عمل ہے اور ٹاپ ٹرینڈ چل رہے ہیں اس کے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ کک سٹارٹ کریں گے اور بڑے مؤثر طریقے سے کریں گے۔ ان کے مخالفین جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ پی ایم ایل ایم بھی اس سے کافی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ کل بہت لمبے قسم کے ٹویٹس آئے شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی، اور بیانات بھی جو آئے ہیں خواجہ دانا ثناء اللہ کے اور اس طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں, اس سے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این بھی اس سے کوئی گھبرائی
ہے. سو ڈیفیکشنز کا خطرہ ہے بنیادی طور پہ, لوگ انحراف کر سکتے ہیں الیکٹیبلز, چونکہ ساری جماعتوں کا ان کے اوپر انحصار نظر آتا ہے.
دیکھیے اب تک پی ٹی آئی نے زیادہ تر جو الیکٹیبلز توڑے ہیں وہ پی ایم ایل این کے نہیں ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ہیں. پی ایم ایل این کے وہ لوگ گئے ہیں صرف ابھی تک جنہوں نے جوائننگ کا اعلان کیا ہے, جن کی اپنی سیٹیں نئی حلقہ بندیوں میں ختم ہو گئی ہیں. پنجاب کی 8 سیٹیں کم ہوئی ہیں نئی خانہ آبادی اور مردم شماری کے نتیجے میں, اور وہ 8 سیٹیں جہاں جہاں سے ختم ہوئی ہیں وہ تمام کے تمام پی ایم ایل این کے سٹنگ ایم این ایز جو ہیں انہیں پتا ہے کہ انہیں اب ان کا اپنی پارٹی میں کوئی مستقبل نہیں تھا سابقہ پارٹی میں, تو انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جو ونیبلز تھے وہ گئے ہیں, پیپلز پارٹی کے معذر خواہوں پیپلز پارٹی کے ونیبلز گئے ہیں. ابھی تک کوئی بڑا سوراخ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اندر پی ٹی آئی کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی, کوئی بہت بڑا نام چھیننے میں نہیں کامیاب ہو پائی. آئندہ دنوں میں ہو پائے گی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن تاحال پی ایم ایل این اپنے ونیبلز کو سنبھالے ہوئے.
جواب آ گیا آخری اور مختصر, پاکستان کی سیاست میں نعرہ سلوگن اور منشور یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے, اور آج کے اس پلیٹ فارم سے اگر عمران خان کوئی کیا نعرہ دے پائیں گے, کیا پلان کر رہے ہیں, کیا کچھ سامنے آ سکتا ہے, پھر اس کے اثرات کیا ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے جو ایک چیز جس کو اب تک انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دو ہیں, ایک طبقہ اشرافیہ کا ایک غربا کا, تو میں ان سب کے لیے برابر ایک پاکستان بناؤں گا.
تو ایک طرح سے طبقاتی تاثر ملتا ہے, کیا یہ اپیل کرتا ہے پاکستانی معاشرے کو, پاکستانی سیاست کو؟
نعرے کے طور پہ تو اپیل کرتا ہے, نعرے کے طور پہ تو بالکل اپیل کرتا ہے اور کرے گا, اٹریکٹ کرے گا کراؤڈ کو.
بہت شکریہ رضوان رضی, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور اس وقت اسحار رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں اور لاہور میں ہیں, لاہور شہر سے واقف ہیں, لاہور کی نفسیات سے, ووٹرز کی نفسیات سے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے.
جی شکریہ.
پاکستان تحریک انصاف کا ایک جلسہ 31 اکتوبر کا ہے 2011 کا, اور آج تقریباً 7 برسوں کے بعد وہاں پہ تحریک انصاف دوبارہ موجود ہے. آج کیا سلوگن ہے, آج کیا ریسیپشن ہے لاہور کی طرف سے, اور آج کہنا چاہیے کہ اسٹیج کے حوالے سے کتنا کہنا چاہیے کہ اس پہلے والے جلسے سے مختلف ہے, کس کو اپیل کر رہا ہے, کہاں پہ تنقید کی زیادہ گنجائش پیدا ہو رہی ہے؟
دیکھیں میں ابھی جلسے کا صحیح ہو کے آ رہا ہوں, اور میں وہاں سے کافی دیر وہاں رہا, اور ابھی میں نکلا ہوں آپ کے فون کال سے کچھ دیر پہلے. وہاں پہ خاصی گہما گہمی ہے, رش ہے, لوگ موجود ہیں اور جوش و خروش بھی ہے. میں نے خان صاحب کا جو لاہور کا پہلا جلسہ تھا جہاں سے انہوں نے کلک کیا وہ بھی دیکھا تھا, اور میں اس جلسے کا حصہ تھا. تو جو دونوں چیزوں میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ جلسہ اس اعتبار سے بہت تاریخی تھا کہ اس میں لاہوریوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی, کیونکہ میں خود لاہور کا باسی ہوں سوری تو میں نے اس دور کو بھی دیکھا ہے اور آج کا دن بھی دیکھا ہے. نو ڈاؤٹ آج کا جلسہ بہت بڑا جلسہ ہوگا, انہوں نے بہت محنت کی ہے پی ٹی آئی نے, اور یہ پاکستان کی جو آنے والا الیکشن ہے اگر ہوتا ہے تو اس میں بڑا فیصلہ کن جلسہ ہے. اس سے ٹرینڈ بنے گا, ہوا بنے گی, اس سے سمت جو ہے اس کا تعین ہوگا. لیکن جلسہ بہت بڑا ہے اور لگتا ایسا ہی ہے کہ وہ پچھلے جلسے سے بڑا ہوگا, لیکن جو پچھلا جلسہ تھا اور اس جلسے کا فرق یہ ہے کہ اس جلسے میں لاہوریوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی تھی.
صحیح.
اور آج لاہور شریک ہے, لیکن اس طرح شریک نہیں ہے جس طرح والدین اپنے بچوں کو کندھوں پہ بٹھا کے نکل آئے تھے, خواتین اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کے نکل آئی تھی, وہ بات نہیں ہے. لاہور کے جو ان کے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں, لاہور کی قیادت اپنے پورے جلسے اس کے ساتھ موجود ہے. لیکن
وہ میجر ڈفرنس جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا.
بہت شکریہ آپ کا اشارہ رانا صاحب, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا وہاں سے. اور سامعین ایک بار پھر کراچی چلیں گے, وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ جاری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت جلسے سے خطاب کر رہی ہیں. محمد ثاقب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثاقب, کیا ماحول ہے کراچی کے اندر, کتنی تعداد میں لوگ شریک ہیں, یا اس کو کہنا چاہیے کہ پورے جوش و خروش کے ساتھ جو شامل ہو رہے ہیں اس جلسے میں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اس طاقت کے مظاہرے میں؟
جی بہت شکریہ اسد صاحب. بالکل, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا پاور شو ہے آج کراچی میں, اور یہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں. لیاقت آباد ٹینکی گراؤنڈ میں ہو رہا ہے, اور یہ 1974 کے بعد یہ پہلا اس ضلع میں, کراچی ڈویژن کے اس ضلع میں پہلا شو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت شریک ہے. اور اس حوالے سے کافی زبردست انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ شام سے ہی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے, اور ابھی جو ہے اس وقت صورتحال یہ کہ پنڈال مکمل طور پر بھر چکا ہے. دعویٰ تو یہ کیا گیا تھا یہاں پر کہ تقریباً 25,000 سے زائد کرسیاں لگائی گئی ہیں, لیکن جو اس وقت پنڈال ہے وہ کافی زیادہ اس میں لوگ موجود ہیں, خواتین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے, اور یہ کراچی کے تمام اضلاع سے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں. اور بڑا زبردست شو دیکھنے میں آ رہا ہے اس وقت. جو اعلیٰ قیادت ہے اس میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری, اس کے علاوہ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی, اور جو دیگر اعلیٰ قیادت ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. شہری رحمان موجود ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں, اور جو یہاں پر تجزیہ کار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت 44 سال کے بعد اس جگہ پر جلسہ کرنے کا کیا مقصد ہے. جب میں نے ان سے یہ پوچھا تو ان کا یہی کہنا ہے کہ درحقیقت متحدہ قومی موومنٹ میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے, جو تقسیم ہوئی ہے, اور جو نقصان پہنچا ہے پارٹی کی جو اپنی پالیٹکس سے, اس کو وہ مکمل طور پر کیچ کرانا چاہتی ہے آئندہ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی. اور اسی کی یہ ایک کاوش ہے جس کے تحت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جس قدر ہو سکتا ہے کراچی سے ووٹ حاصل کیا جا سکیں. کراچی کے لیے جو ترقیاتی کام ہے وہ بھی جو گزشتہ چند ماہ ہے اس میں کافی تیزی دیکھنے میں آئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے ووٹ کراچی سے بھی گریب کیا جا سکے, اور اپنی پوزیشن کو مضبوط اور مستحکم بنا کر آئندہ کے انتخابات میں سامنے آیا جائے. تو اس وقت جلسہ جاری ہے, کافی اہم جلسہ ہے. بلاول بھٹو زرداری سے خطاب کریں گے. سعید غنی کراچی ڈویژن کے صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا, بڑا اہم جلسہ ہے, اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کراچی میں جو کراچی کو جو جرغمال بنانے کی جو سیاست تھی اب اس کا خاتمہ ہو گیا. کراچی ایک پلورل سوسائٹی کا شہر ہے, مختلف قومیت کے لوگ, مختلف زبان بولنے والے لوگ, اور مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر رہتے ہیں, اور ہر کسی کو اپنا حق ہے کہ وہ اپنی جو سیاسی وابستگی ہے وہ شو کرے, اور سیاسی وابستگی کے تحت جو ہے آگے بڑھے. تو سعید غنی کافی ہوپ فل نظر آئے کہ آج کا جلسہ بہت اہم ہوگا, اور جو آئندہ کے انتخابات ہوں گے ان میں بھی اہم کردار ادا کرے گا.
بہت شکریہ آپ. جی بہت شکریہ ثاقب, آپ نے ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کیا آپ ہمارے ساتھ. سامعین یہ پروگرام نیوز آور ہمارا وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ براہ راست سن رہے ہیں. میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ. میں ہوں اسد حسن, اور اس شو کے ایڈیٹر ہیں شہناز عزیز, پروڈیوسر ہیں گلرخ. اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں کچھ تکنیکی خرابیوں کے سبب ہم آپ کو اس سے پہلے جو ہمارے ریکارڈڈ رپورٹس اور فیچرز ہیں وہ نہیں سنا سکے تھے, لیکن اس وقت بتایا گیا کہ ہمارا سسٹم بحال ہو گیا. واپس چلتے ہیں اپنے معمول کے بلٹن کی جانب. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو برسلز میں نیٹو کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت سے اپنے سفارتی مشن کا آغاز کر چکے ہیں, جس کے بعد مسٹر پومپیو مشرق وسطی کے دورے کے پہلے پڑاؤ میں سعودی عرب پہنچے. پومپیو سے کے سینئر پالیسی ایڈوائزر برائن ہک نے, جو وزیر خارجہ کے ہمراہ ہیں, یورپی اور دیگر اتحادی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کو کمزور کرنے کے لیے اس پر پابندی عائد کریں. انہوں نے آج خود کی بات سعودی عرب میں صحافیوں کو بتائی. مشرق وسطی کے 3 روزہ دورے میں توقع ہے کہ مسٹر پومپیو اپنے اتحادیوں کو ایران سے متعلق امریکہ کی حکمت عملی سے آگاہ کریں گے, اور اس دورے میں وہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے اسرائیل اور اردن بھی جائیں گے. صدر ٹرمپ اور امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے جنوبی اور شمالی کوریا کے سربراہ مذاکرات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اسد نذیر صاحب سے اس رپورٹ میں.
ہفتے کے روز صدر ٹرمپ اور وزیر دفاع میٹس نے شمالی اور جنوبی کوریا کے دونوں رہنماؤں کے درمیان سربراہی ملاقات میں اطمینان کا اظہار کیا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ معاملات توقع کے مطابق درست سمت میں جا رہے ہیں. ہفتے کے روز ایک ٹویٹ پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے جنوبی کوریا کے صدر مون سے فون پر تفصیلی گفتگو کی ہے. ان کے علاوہ انہوں نے جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے سے بھی بات کی ہے اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ اپنی ممکنہ ملاقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے جو مئی یا جون میں ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر دفاع میٹس اور جنوبی کوریا کے وزیر دفاع سونگ ینگ مو کا کہنا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ ایک مکمل مبسوط اور قابل تصدیق حل کے لیے کوشاں ہیں جس کے تحت جزیرہ نما کوریا کو ایٹمی اسلحہ سے پاک کیا جا سکے۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ شمالی کوریا مستقبل میں کیا رویہ اختیار کرے گا۔ جرمنی کی چانسلر کے حالیہ واشنگٹن کے دورے کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جزیرہ نما کوریا میں امن اور علاقے کو ایٹمی اسلحہ سے پاک کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا مشن ہے جس سے پوری دنیا کو فائدہ پہنچے گا۔ فی الحال شمالی کوریا نے اپنے ایٹمی اور دور مار میزائل کے تجربات کو روک دیا ہے۔ سن 2017 میں اس کے خلاف عالمی سطح پر جو اقتصادی پابندیاں لگی تھیں ان کی وجہ سے شمالی کوریا سخت مشکلات کا شکار رہا ہے اور شاید انہی حالات کے پیش نظر شمالی کوریا نے اپنی عالمی تنہائی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع میٹس کا کہنا ہے کہ 1950 کے بعد یہ پہلا موقع ملا ہے جس سے توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ ان کی مراد کوریا کی جنگ سے تھی جو اسی سال شروع ہوئی تھی۔ نئے امریکی وزیر خارجہ نے حال ہی میں مسٹر ان سے بھی ملاقات کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میں ہمیشہ محتاط رہا ہوں کیونکہ اس مسئلے کے پیچھے ایک طویل تاریخ ہے۔ بہت سے وعدے ہوئے، بہت سی امیدیں بندھی، مگر کوئی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکیں۔ فی الحال عالمی لیڈر شمالی کوریا کے مسئلے پر محتاط نظر رکھے ہوئے ہیں۔
اسد نذیر صاحب سے یہ رپورٹ سنی۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان جنوبی کوریا اور امریکہ سے ماہرین اور صحافیوں کو دورے کی دعوت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ 1 مئی کو شمالی کوریا کی طرف سے جوہری تجربات کے ایک مقام کو بند کرنے کے موقع پر وہ صورتحال کا از خود جائزہ لے سکیں۔ یہ بات جنوبی کوریا کے حکام نے بیان کی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر دفتر کے پریس سیکرٹری یون یانگ چان نے مسٹر کم کے بیان کا حوالہ دیا کہ مسٹر ان کے بقول اگرچہ امریکہ شمالی کوریا کے خلاف روایتی طور پر مخاصمانہ رویہ رکھتا ہے، لیکن جب ہمارے مذاکرات شروع ہو جائیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں جو امریکہ یا جنوبی کوریا کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرے گا۔ مسٹر کم نے شمالی کوریا کے ٹائم زون کو بھی 30 منٹ آگے کرتے ہوئے اسے جنوبی کوریا کے برابر لانے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے مسٹر کم جونگ ان کے ساتھ متوقع ملاقات کے بارے میں اچھی توقعات کا اظہار کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر کانگریس نے بارڈر سیکیورٹی کے لیے فنڈز کی منظوری نہ دی تو وہ اس سال کے آخر تک کاروباری حکومت بند کر دیں گے۔ بارڈر سیکیورٹی کے لیے فنڈز میں امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے لیے رقوم بھی شامل ہیں۔ گزشتہ ماہ صدر ٹرمپ نے 1.3 ٹریلین ڈالر کے اخراجات کے بل پر دستخط کیے تھے تاکہ حکومت ستمبر کے آخر تک کام جاری رکھ سکے۔ میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار کی تعمیر مسٹر ٹرمپ کے انتخابی وعدوں کا حصہ ہے، تاہم توقع کی جا رہی ہے کہ وسط مدتی انتخابات کے موقع پر ریپبلکن رہنما صدر ٹرمپ کی جانب سے شٹ ڈاؤن کی کسی بھی کوشش کی حمایت نہیں کریں گے۔ امریکہ، کینیڈا، یورپی یونین میں قانون نافذ کرنے والے حکام نے گزشتہ ہفتے داعش کے خلاف انٹرنیٹ پر ایک مشترکہ کارروائی کا آغاز کیا۔ یورپی یونین کے قانون نافذ کرنے والے ادارے یوروپول نے کہا ہے کہ اس کارروائی سے داعش کی پروپیگنڈا مہم کو شدید نقصان پہنچے گا۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ریکار حسین کی رپورٹ مبشر علی زیدی کی زبانی سنیے۔
بیلجیم کے وفاقی پروسیکیوٹرز کی سربراہی میں کئی ملکوں نے گزشتہ بدھ اور جمعرات کو مشترکہ کارروائی کی اور داعش کے لیے پروپیگنڈا کرنے والی ویب سائٹس کو ہدف بنایا، جن میں اماک نیوز، البیان ریڈیو، حلمو اور ناشر نیوز شامل ہیں۔ اماک نیوز ایجنسی کے بارے میں خیال ہے کہ وہ داعش کی سب سے اہم پروپیگنڈا ویب سائٹ ہے۔ دہشت گرد تنظیم انگریزی اور فرانسیسی سمیت کئی زبانوں میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس ویب سائٹ پر انحصار کرتی ہے۔ پیرس، برسلز، برلن اور بارسلونا میں ہونے والی دہشت گردی کی ذمہ داری قبول کرنے کے دعوے اسی ویب سائٹ سے براڈ کاسٹ کیے گئے تھے۔ یوروپول کے سربراہ راب وین رائٹ نے ایک بیان میں کہا کہ اس تاریخی کارروائی کے نتیجے میں ہم نے داعش کی آن لائن پروپیگنڈا کرنے کی صلاحیت کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے، جس سے وہ یورپ کے نوجوانوں میں بنیاد پرستی پھیلا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں یوروپول کے اہلکاروں اور ان کے معاونین کے جذبے اور انوکھی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یورپ کو لاحق دہشت گردی کے عالمی خطرے کے اہم جز کو نشانہ بنایا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ مغربی ملکوں نے داعش کی پروپیگنڈا صلاحیتوں سے نمٹنے کے لیے تعاون کیا ہے۔ 2 سال پہلے ایسی ہی کارروائی میں اماق کی موبائل فون ایپلیکیشن اور ویب سائٹ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ گزشتہ سال اسپین کی گارڈیا سیول کی قیادت میں اماق کے خلاف کئی ملکوں کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں 100 سے زیادہ ملکوں میں انتہا پسند افراد کا پتہ چلا تھا۔ یوروپول کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ ہفتے 2 روزہ کارروائی سے داعش کی نشریاتی صلاحیت محدود ہوئی ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہا پسندوں کا آن لائن سراغ ملا ہے۔ اس کی بدولت داعش کی ویب سائٹ کے لیے کام کرنے والوں کی نشاندہی میں مدد ملے گی۔ ایک علیحدہ بیان میں بیلجیم پولیس نے کہا ہے کہ مشترکہ کارروائی کا مقصد یورپ میں دہشت گردوں کا پروپیگنڈا پھیلانے میں استعمال ہونے والے کمپیوٹر سرورز کو بند کرنا تھا۔ داعش کئی برسوں سے دنیا بھر میں اور خاص طور پر مغربی ملکوں میں بنیاد پرستی پھیلانے، بھرتی کرنے اور دہشت گردی کی ترغیب دینے کے لیے انٹرنیٹ کو استعمال کر رہی تھی، لیکن عراق اور شام میں اپنے زیر قبضہ 98% زمین گنوانے کے بعد داعش کی پروپیگنڈا مواد تیار کرنے اور پھیلانے کی صلاحیت کافی حد تک متاثر ہو چکی ہے۔ فیس بک، گوگل اور ٹویٹر نے بھی انٹرنیٹ سے اس کا مواد ہٹانے کی کوششیں بڑھائی ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نیٹو کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے بعد مشرق وسطی کے 3 ملکوں کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ برسلز میں نیٹو وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے بعد انہوں نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کیا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ سنیے اسد نذیر کی زبانی۔
اپنا نیا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے نیوز کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے میں بہت سی خامیاں ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے یہ مشکل نظر آتا ہے کہ مئی میں صدر ٹرمپ کانگریس کے سامنے اس کی توثیق کر سکیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ اس معاہدے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا ہے اور اب مشرق وسطی کے دورے میں دوست ملکوں سے اس کے بارے میں صلاح مشورہ کریں گے۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے اپنی حالیہ ملاقات کے بارے میں پوچھے جانے والے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں کم جونگ ان صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بارے میں سنجیدہ ہیں۔ پومپیو نے شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان سربراہی ملاقات کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس سے دونوں کوریاؤں کے عوام کا بھلا ہوگا اور خطے میں خوشحالی آئے گی۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ امریکہ نیٹو کی اہمیت کا ادراک رکھتا ہے اور اسی لیے اپنا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد ہم نیٹو وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں اس اجلاس میں شرکت کروں۔ عالمی لیڈر اور خارجہ امور کے ماہرین مسٹر پومپیو کے ابتدائی دنوں کی سرگرمیوں کا بغور مشاہدہ کر رہے ہیں، خاص طور سے اس حوالے سے کہ وہ کوریا، ایران اور شام کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کریں گے۔
اسد نذیر رپورٹ پیش کر رہے تھے۔ میانمار میں حکومتی فورسز اور آزادی پسند باغی کچن آرمی یا کے آئی اے کے درمیان لڑائی کے بعد کم از کم 4,000 افراد ملک کے شمال سے جہاں لڑائی جاری ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر فرار پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کے آئی اے کے ترجمان کرنل ناوبو نے کہا ہے کہ لڑائی مزید شدت اختیار کرے گی کیونکہ فوج اس علاقے میں مزید دستے روانہ کر رہی ہے۔ امدادی تنظیموں نے چین کی سرحد کے نزدیک میانمار کے شمال مشرقی علاقوں تک رسائی کی درخواست کی ہے جہاں لڑائی جھگڑے جاری ہیں۔ امدادی گروپوں کو خدشہ ہے کہ اپریل میں اس لڑائی کے آغاز کے بعد سے ہزاروں افراد علاقے میں پھنس کر رہ گئے ہیں اور ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے نمائندے پیر کو میانمار میں پہنچ رہے ہیں۔ اس نمائندہ وفد نے قبل ازیں بنگلہ دیش میں روہنگیاز کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ اقوام متحدہ کا وفد بنگلہ دیش میں وزیراعظم شیخ حسینہ واجد سے بھی ملاقات کر رہا ہے۔ میانمار میں راخائن ریاست میں سال 2017 میں تشدد پھوٹ پڑنے کے بعد سے 7 لاکھ روہنگیا مسلمان ریاست سے فرار پر مجبور ہوئے ہیں۔ روس، ایران اور ترکی نے شام میں 14 اپریل کو کیے جانے والے ان فضائی حملوں پر کڑی تنقید کی ہے جن میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مبینہ طور پر صدر بشار الاسد کی حامی فوج کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ ماسکو میں ایران اور ترکی کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے 14 اپریل کو کیے جانے والے میزائل حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مغربی طاقتیں شام میں امن عمل کو تباہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں اور اس طرح کے حملوں کا مقصد صورتحال کو مزید غیر مستحکم کرنا ہے، جس کے نتیجے میں شام میں سرگرم شدت پسندوں کو اپنی مسلح جدوجہد جاری رکھنے کا جواز ملے گا۔ پریس کانفرنس کے دوران تینوں وزرائے خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ متفق ہیں کہ شام کی سرحدی خود مختاری کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ مشرق وسطی میں نئے سرے سے سرحدیں تشکیل دینے اور شام کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ شام کے بحران کا کوئی فوجی حل موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی شدید مذمت کرتا ہے اور اسے امید ہے کہ شام کی حکومت پر اپنے ہی عوام کے خلاف کیمیائی حملہ کرنے کے الزامات کی تحقیقات کے بعد اصل حقائق سامنے ضرور آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ خبریں آپ نے سنی اور اس کے بعد ہم آپ کو کوشش کر دیں کہ ایک نیوز فیچر ہم آپ کے لیے پیش کر سکیں، اور اس پروگرام کے بعد ہمارا جو اگلا پروگرام ہے جہاں رنگ آج آپ کے لیے پیش کریں گے کوکب فرشوری، اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کو نیوز فیچر سنوا سکیں کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے ایک بار پھر رکھتے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں میں تیزی، تحریک انصاف کا لاہور اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی میں طاقت کا مظاہرہ، دیگر جماعتیں بھی مختلف شہروں میں جلسوں میں مصروف ہیں۔ پشتون تحفظ مومنٹ کا سوات میں جلسہ، رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں افراد کی شرکت۔ اور بلوچستان میں ہزارہ قبیلے کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف ایک سرگرم کارکن خاتون کا بھوک ہڑتال کا اعلان۔ اور امتیازی قوانین ختم کیے جائیں، پاکستان کے اندر احمدیہ برادری کا مطالبہ۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے ملکوں کی قیادت کے درمیان رابطوں اور گفتگو پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اظہار اطمینان۔ یہ آج کی کچھ ہیڈ لائنز تھیں، آج کا نیوز بلیٹن آپ نے سنا۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ ٹیون ان رہیے، ہمارے پروگرامز آپ سنتے رہیے، اور ہم آپ کو آپ کے ساتھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ مزید کچھ ہیڈ لائنز اور کچھ خبریں ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں عام انتخابات سے پہلے سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ نظر آ رہا ہے، مختلف سیاسی جماعتیں پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے کر رہی ہیں۔ پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی کو، جس نے القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن تک پہنچنے میں مدد دی تھی، پشاور جیل سے کسی اور مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جو ایک عرصے سے عسکریت پسندی اور فرقہ وارانہ تشدد کا شکار رہا ہے، ہزارہ قبیلے کی ایک سرگرم کارکن جلیلہ حیدر نے ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ پاکستان کی احمدیہ برادری نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف امتیازی قوانین ختم کیے جائیں۔ امریکہ کے نئے وزیر خارجہ مائک پومپیو بریسلز میں نیٹو کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت سے اپنے سفارتی مشن کا آغاز کر چکے ہیں، جس کے بعد مسٹر پومپیو مشرق وسطی کے دورے کے پہلے پڑاؤ میں سعودی عرب پہنچے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر دفاع جیمز میٹس نے جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان سربراہ سطح مذاکرات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کیم جانگ ان جنوبی کوریا اور امریکہ سے ماہرین اور صحافیوں کو دورے کی دعوت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ 1 مئی کو شمالی کوریا کی طرف سے جوہری تجربات کے ایک مقام کو بند کرنے کے موقع پہ وہ صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ یہ بات جنوبی کوریا کے حکام نے بیان کی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر دفتر کے پریس سیکرٹری یون یونگ چان نے مسٹر کیم کے بیان کا حوالہ دیا کہ ان کے بقول اگرچہ امریکہ شمالی کوریا کے خلاف روایتی طور پر مخاصمانہ رویہ رکھتا ہے، لیکن جب ہمارے مذاکرات شروع ہوں گے تو ان کے معلوم ہو جائے گا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں جو امریکہ یا جنوبی کوریا کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر کانگریس نے بارڈر سیکیورٹی کے لیے فنڈز کی منظوری نہ دی تو اس سال کے آخر تک کاروباری حکومت بند کر دیں گے۔ بارڈر سیکیورٹی کے لیے فنڈز میں وہ رقم بھی شامل ہے جو امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے لیے درکار ہے۔ گزشتہ ماہ صدر ٹرمپ نے 1.3 ٹریلین ڈالر کے اخراجات کے بل پر دستخط کیے تھے تاکہ حکومت ستمبر کے آخر تک کاروبار حکومت جاری رکھ سکے۔ میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار کی تعمیر مسٹر ٹرمپ کے انتخابی وعدوں کا حصہ ہے، تاہم توقع کی جا رہی ہے کہ وسط مدتی انتخابات کے موقع پہ ریپبلکن رہنما صدر ٹرمپ کی جانب سے شٹ ڈاؤن کی کسی بھی کوشش کی حمایت نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا نیوز آور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے لیے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز اور پروڈیوسر تھیں گلرخ, ہمارے انجینئر تھے جان ڈرائیڈن, اور آج فنی خرابیوں کے سبب ہم آپ کو ریکارڈڈ رپورٹس اور دیگر فیچر رپورٹس نہیں سنوا سکیں, جس کے لیے معذرت. اور ہمارا اگلا پروگرام شروع ہوا چاہتا ہے جہاں رنگ, اس کو آج آپ کے لیے میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں کوکب فرشوری اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اسد حسن کو اور آج پوری نیوز ٹیم کو جو اس وقت جو ہمارے ساتھ لاہور سے یا اسلام آباد سے کراچی اور دیگر شہروں سے موجود رہی یا اسٹوڈیو میں جنہوں نے ساتھ دیا, تمام کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان کوکب فرشوری اور آپ سن رہے ہیں اردو سروس کا پروگرام جہاں رنگ. حالات حضرہ کا یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں 972 کلو ہرٹز پر. اس کے ساتھ ساتھ ہماری